درود بھیجو محمد و آل محمد پر. تمام مرحومین کی ارواح کے سر ثواب کے لیے بالخص آپ کے ہمارے اعزاء اخلاق علماء جو دنیا سے رخصت ہوئے اور شہداء سب کی ارواح کی بلندی کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کے مرتبہ سورہ اللہ صلوات و رحمۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. آمين. شب جمعہ تمام مرحومین کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. وردی عالم کا انتہائی احسان ہے حسین اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دیوی معرفت کے صدقے میں اس کائنات کے کچھ حقائق کو پہچاننے کی سعادت دی ہے. آپ کو ہم نے وردی عالم نے نبوت سے آشنا کیا ہے, امامت سے آشنا کیا ہے, اور شہزاد علیہ بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. شب جمعہ نہیں معلوم کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو پچھلے سال کا شہزاد ہوں گے اور دنیا سے مصحف ہے, اور نہیں معلوم کتنے لوگ وہ ہوں گے جن کو اس پر شہزاد پر بیٹھنے کی حسرت ہوگی, کسی وجہ سے محروم ہو گئے ہوں گے. خدا نے آپ کو ہمیں یہ سعادت دی ہے, خدا مطالعہ کی سعادت کا شکر ادا کرنے کے لیے, اور اس دعا کے ساتھ کہ ان شاء اللہ میں قدموں تک پرچم آقا کو پرچم حسین کو سرفراز بلند کرنے کی خدا طاقت نصیب کروائیں ان شاء اللہ. اور ان تمام خدمات کے صدقے میں, سید الشہداء کی شہادت کے صدقے میں, ان کی مظلومیت کے صدقے میں, خدا ان کے فرزند جو ہمیں تعجیب کروائیں ان شاء اللہ. قرآن کے ضرور میں تعجیب کی دعا کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت اور نورانیت کے اعتراف کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اختیارات میں انسان کو اس دنیا کے اندر ایک خاص حدت خاص مقصد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق صرف اس دنیا سے نہیں بنتا بلکہ اس دنیا سے بہت بڑھ کر انسان کے حدت بنتے ہیں. اس دنیا میں احساس فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا بھیجا ہے لیکن اس بات کو طے کیا ہے کہ دنیا ہدف نہیں ہے, دنیا مقصد نہیں ہے, اس دنیا کے پیچھے کوئی اور دنیا بسی ہوئی ہے. اور ہمیں اس بات سے آگاہ کیا خدا تعالیٰ نے کہ اس دنیا میں مرو گے نہیں, مرو گے تو کہیں اور منتقل ہو جاؤ گے اور نہیں معلوم کتنی دفعہ یہ مرحلہ انجام پاتا رہے گا کہ ہم مرحلے تبدیل کرتے رہیں گے. خدا جانتا ہے کہ یہ کام کتنی دفعہ ہو رہا ہے. خود بخود اس نظام کے ہونے میں انسان کے اندر ایک صلاحیت کی ضرورت ہے, وہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ ظاہر کو دیکھے اور باطن کو پہچاننے کی کوشش کرے. یہ کہ یہ دنیا ہے اور اس دنیا کے بعد ایک آخرت ہے, اور یہ کہ انسان کے اندر بدن ہے اور اس بدن کے پیچھے ایک روح, اور یہ کہ ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں اور خالق کو نہیں دیکھ پاتے اور خالق ہے اس کے پیچھے. یہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں کہ انسان کے اندر ایک صلاحیت ہونی چاہیے, اور صلاحیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ظاہر کو دیکھے اور باطن تک رسائی حاصل کرے. جس انسان کے اندر یہ صلاحیت مضبوط ہوگی بہت سارے حقائق کو سمجھ لے گا, اور جب وہ ان حقائق کو سمجھ لے گا تو اس کا عمل کا درجہ کچھ اور ہوگا, اس کا اطمینان کا درجہ کچھ اور ہوگا. وہی میں احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ صلاحیت کسی کم سطح پر جانوروں کے اندر بھی ہے, جانوروں کے اندر بھی ہے. یعنی اگر اس کو اجمالی طور پر دیکھیں تو جانور بھی بعض اوقات دوستانہ حرکت کرنے والے دشمن کو پہچان دیتا ہے. کوئی دشمن اس کے سامنے ظاہری طور پر دوستانہ حرکت کرے لیکن اندر سے دشمنی کر رہا ہو تو جانور بھی اس بات کو پہچان دیتا ہے کہ یہ ظاہر میں دوستی ہے, پیچھے سے کوئی اور سازش ہے. یہ ذریعہ انسان کے اندر بھی ہے کہ انسان سمجھ جاتا ہے اس دنیا کو دیکھ کر کہ لگتا تو یہ ہے کہ یہ دنیا اصل ہے لیکن درحقیقت اصل نہیں ہے, دنیا دار و غرور ہے, دھوکے کی جگہ ہے, اصل دنیا کہیں اور ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اصل زندگی آخرت کی زندگی. اور انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے بدن کو دیکھے اور بدن کو دیکھ کر کہے کہ انسان فانی ہے لیکن خود بخود سمجھے نہیں, بدن کے پیچھے کچھ اور بھی ہے اور وہ جو چیز ہے وہ باقی ہے, یہ بدن فانی ہے. یوں لگتا ہے جیسے خدا نے چاہے ہماری یہ صلاحیت بڑھتی چلی جائے, ہمیں اس صلاحیت کے نتیجے میں بہت کچھ حاصل ہونا ہے. اور یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جن انسانوں کے اندر یہ صلاحیت بڑھ جائے کہ وہ ظاہر کو دیکھیں باطن کو پہچاننے کی کوشش کریں, ان کی زندگی کامیاب زندگی ہے, ان معنی میں کامیاب ہے جس کو خدا تعالیٰ نے کامیابی قرار دیا. اب اس کا ایک اچھا پہلو ہے اور اس کا ایک برا پہلو ہے. آپ کی خدمت عرض کرتے ہوئے اخلاقیات کو پہلے گفتگو کر لیں, وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں. درود بھیجیے گا محمد علیہ وسلم. اچھا پہلو تو یہ ہے کہ انسان اس صلاحیت کو استعمال کرے, اپنی آخرت کو پہچانے, اپنی روح کو پہچانے, نفس کو پہچانے, خدا تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرے. یہ تین حقائق انسان پہچان لے جو ظاہر میں نظر نہیں آ رہے اور باطن میں موجود ہیں, پھر زندگی آسان ہے. پھر ان تمام اخلاقیات پہ عمل کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا جس کی اسلام دعوت دے رہا ہے, جو بظاہر سخت نہیں ہے, اور اس کے اوپر میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو کرنا تو انسان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان حقائق پہ محنت کرتا, ظاہر کو دیکھ کر باطن کی طرف پہنچنے کی. لیکن بدقسمتی سے جس طرح اللہ کی دی ہر نعمت کے ساتھ ہوتا ہے, اس کا ایک اچھا پہلو ہوتا ہے, ایک برا پہلو بھی ہوتا ہے. یعنی اس کا ایک اچھا استعمال ہوتا ہے, ایک برا استعمال ہوتا ہے. اس کا ایک برا استعمال انسان یہ کرتا ہے کہ وہ ظاہر میں کچھ دکھاتا ہے اور باطن میں اپنے آپ کو کچھ اور بنانے کی کوشش کرتا ہے, جس کو ہم منافقت تعبیر کرتے ہیں. خدا کی وہی ہر صلاحیت کو دو طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. جو میں نے آپ کی خدمت عرض کیا, یہ صلاحیت تھی کہ ظاہر کو دیکھے باطن کو پہچاننے کی کوشش کرے, ظاہر کو دیکھے اس کے دھوکے میں نہیں آئے اور اصل یہ کہ باطن تک پہنچ جائے. لیکن شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے, اس صلاحیت کو استعمال کرتا ہے منفیات میں, اور منفیات میں جب اس صلاحیت کو استعمال کرتا ہے تو وہ ظاہر دکھاتا ہے اور باطن اندر سے اپنے لیے چھپا لیتا ہے. اسلام اس کو اس طرح نہیں چاہتا تھا. اسلام چاہتا تھا کہ یہ صلاحیت ہم اپنے دنیاوی مفادات کے لیے استعمال نہ کریں, اس کو اعلیٰ حقائق کے لیے استعمال کریں. शैतान की रास्ता यह था कि उसने इंसान को मुनाफ़त की तरफ गामजन किया। अलबत्ता अगर यही करना हो इंसान को, ज़ाहिर दिखाए और बातिन कुछ और हो, तो उसका एक मुस्बत रास्ता भी था। मौलानी ने नहजुल बलागा में एक जुमला इरशाद फरमाया, दुरूद भेजो मोहम्मद मोमिन के अखलाकियात को बयान करते हुए मौलाना इरशाद फरमाया, मौलाना फरमाया मोमिन बोले कि बुशरुहु फी वजही हुस्नुहु फी कल्बिही, मोमिन वो है जिसकी खुशी उसके चेहरे पर होती है और उसका गम उसके दिल के अंदर होता है। फरमाया मोमिन की अलामत फरमाया कि बुशरुहु फी वजही हुस्नुहु फी कल्बिही, क्या मतलब बुशरुहु फी वजही हुस्नुहु फी कल्बिही? मोमिन दुनिया भर की मुसीबतों को उठाता है, नहीं मालूम कौन कौन सी परेशानियों को उठाता है, दूसरे इंसानों के सामने मुसीबतों का इजहार नहीं करता, अपनी मुसीबत को अपने अंदर छुपा लेता है, दूसरे इंसानों के सामने अपने आप को पुरसकून रखता है और अपनी तमाम मुसीबतों तमाम परेशानियों तमाम गम को अपने दिल के अंदर छुपा कर रखता है। इसका एक और मतलब भी है, बुशरुहु फी वजही हुस्नुहु फी कल्बिही, यानी मोमिन रात की तारीकी में अल्लाह के हुजूर गिरिया करता है, फरियाद करता है, उस वक्त अपना हुज़्न दिखाता है और खुदा नुताल के सामने तड़पता है, और कल जब बंदों के सामने आता है तो फिर उस फरियाद और अपनी आहुज़ारी को छुपा कर रख लेता है, उनके सामने इजहार नहीं करता। बस मोमिन बुशरुहु फी वजही हुस्नुहु फी कल्बिही, अपने गम को छुपा कर रखता है। ये अच्छा इस्तेमाल हुआ इस सलाहियत का, जाहिर कुछ है और बातिन कुछ और है, जाहिर को उसने खूबसूरत रखा है, बातिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत रखा है। मैंने इसका एक मनफी इस्तेमाल भी हो सकता है। अब अगर हम इस सलाहियत को लेकर आगे बढ़ें तो मसलन दुनिया को देखें, आखरत को पहचानें, बदन को देखें, रूह को पहचानें, कायनात को देखें, खालिक कायनात तक पहुँचाएँ, तो फिर इस्लाम के अकायद पर अमल करना इंतहाई आसान है, इस्लाम के अखलाकियात पर अमल करना आसान है। अगर फिर हजरत ने जो कल हराइज पेश हुए वो खलूस के अतबार से थे कि इंसान खालिस हो जाए, अपने अमल को खुदा के लिए अंजाम दे, जो खुदाई अहदाफ हैं उनके हासिल होने पर खुश हो, और जो गैर खुदाई अहदाफ हैं उनके हासिल होने पर उसके अंदर असर नहीं होना चाहिए। ये जो खलूस है कैसे हासिल हो सकता है? वहाँ पर रिवायात मौजूद है, फरमाया कि खलूस समरे यकीन है, अगर किसी को यकीन हासिल हो जाए तो फिर उसको खलूस मिलेगा, अगर किसी को यकीन हासिल हो जाए तो खलूस मिलेगा। और आपको आपके जहन में होगा, मैंने कल अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि फरमाया कि खलूस सर में असरारी, अल्लाह ने फरमाया ये जो खलूस होना है ये मेरे राजों में से एक राज है, हर एक को नसीब नहीं करेगा, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। और शायद हमारे नज़दीक ये बात शायद इतनी ज़्यादा काबिल फहम ना हो कि अल्लाह के राजों में से एक राज है, क्या मतलब इसका? मैं इसको इस तरह सर्च करूँगा, लेकिन बास खुशियाँ होती हैं जो हर एक को नसीब नहीं होती, बास खुशियाँ हर एक को नसीब नहीं होती। ऐसा फ़र्ज़ कीजिए कि खुदा न करे अगर कोई ऐसा हो कि जो अपने माँ बाप से महरूम हो जाए, तो माँ की मोहब्बत की खुशी को उसे दर्द नहीं किया, उसके दिल में ये कमी रह जाएगी, वो माँ की खुशी की मोहब्बत को दर्द नहीं कर पाएगा। इस तरह अल्लाह ने इंसान के दिलों को कुछ ऐसे मकाम देने जो किसी इम्तहान के नतीजे में देता है, उसमें कोई जाजबियत है, उसमें कोई कशिश है, उसमें कोई लज्जत है। मैं लज्जत के लफ्ज़ को इसलिए आखिर में इस्तेमाल किया कि हम लज्जत का पस मफहूम ना सोचें, इसमें कि इंसान पुरखलूस हो जाए, कोई ऐसी लज्जत है जो खुदा हर एक को नहीं देना चाहता, बाज़ लोगों को वो लज्जत दे रहा है। इसका मतलब है कि पुरखलूस होना कोई बहुत बड़ा काम है, कोई बहुत बड़ा मकाम है, इसके नतीजे में इंसान का सेटिस्फेक्शन कहीं और पहुँच जाता है, उसका इत्मीनान कहीं और पहुंच जाता है। फरमाता है ये जो खुलूस की लज्जत है ये मेरे राजों में से राज है, हर एक के दिल पे नहीं देता, बाज लोगों को ये राज नसीब करेगा कि वो पुरखलूस हो जाएंगे और पुरखलूस होने पर उसकी लज्जत को एहसास करेंगे। तो मैं इसके नतज आपकी खिदमत में भी अर्ज करूंगा, कोई अगर चाहे कि खुलूस की लज्जत में ले तो क्या करे? फरमा यकीन हासिल करे, अगर यकीन हासिल करेगा तो उसको खुलूस की लज्जत मिल जाएगी। अच्छा यकीन किसे कहते हैं? यकीन किस बात के ऊपर? फरमाया आखरत का यकीन, आखरत का यकीन हासिल करें। जो मैंने तीन हकीकत अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किए, मुझे लगा जैसे पूरा इस्लाम का अखलाकी निज़ाम इन तीन हकीकतों के ऊपर बना हुआ है, जो इन
تین حقیقتوں پر یقین کرتا چلا جائے گا اس کے لیے اسلام کے اخلاق بہت آسان ہو جائیں گے، ورنہ اسلام کے اخلاق بہت مشکل ہو جائیں گے اس کے لیے، اسلامی اخلاقیات پہ نہیں آ سکے گا۔ تین حقائق جو پھر اب کی خدمت میں عرض کر دوں، خدا نے مثال کی حقیقت کہ کائنات کے پیچھے معتقد ہو کے کہ خالق کائنات ہے، اور روح کی حقیقت کہ اپنے بدن کے پیچھے معتقد ہو کہ ہمارے بدن کے پیچھے ایک روح بھی ہے، اور اس اعتقاد میں قوی ہو، اور اس دنیا کے پیچھے آخرت ہے۔ جس کا یقین بڑھتا چلا جائے گا اس کا خلوص بڑھے گا، خلوص بڑھے گا، کوئی اللہ کا راز ہے جو اس کو نصیب ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ایک عجیب اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اب اس یقین کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑی سی اس رابطے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں رابطہ کس قسم کا رابطہ ہے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد، عرض ہوا کہ اگر وہ یقین نہ ہو تو اسلامی اخلاقیات بہت مصیبت ہوتے چلے جائیں گے۔ میں اس سے پہلے کہ رابطے کو بیان کروں، اس بات کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ہماری ایک عمومی مشکل ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم بعض ایسی چیزوں کو انجام دے رہے ہیں جس کی بنیادی شرائط کو ہم نے حاصل نہیں کیا ہے۔ بالکل ایسی جیسے ایک آدمی کھڑا ہو کہے لا الہ الا اللہ صرف کہنے کی حد میں، اندر سے متحد نہ ہوں، تو اس کہے کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یہ کہہ تو دیا اس نے لیکن وہ کھوکھلا ہے، اس میں وزن نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے کاموں کے ساتھ یہ مصیبت آئی ہوئی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی کوئی شرط ہے، وہ شرط پوری نہیں ہوئی ہے، اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں اس کام کا اثر کیوں نہیں ہوتا، ہم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں۔ جو میں نے دو دن پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، بہت ساری قومیں ہم سے بہت تیز آگے بڑھی ہیں، 30 سال میں انہوں نے بہت سارے سفر طے کیے ہیں، اور ہم لوگ اتنی تیزی سے نہیں بڑھ پائے۔ ہم بدقسمتی سے کوئی کام کرنے لگتے ہیں وہ اثر نہیں لے پاتے۔ میں نے عرض کیا، ہم تنظیم بناتے ہیں ہماری تنظیم میں جھگڑا ہونے لگتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی تعلیمی ادارہ کھولے دیکھتے ہیں جو علم ملنا چاہیے وہ علم نہیں مل رہا ہے، وقت کہیں اور گزارا ہونے لگتا ہے۔ جو کام ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ نتائج نہیں ملتے جو مل جانے چاہیے تھے۔ میں نے کہہ رہا کوئی نتیجہ نہیں ملتا، کوئی نتیجہ نہیں ملتا تو میں اور آپ بھی یہاں پہ نہ ہوتے۔ نتائج تو مل رہے ہیں لیکن جو کچھ مل سکتا تھا وہ نہیں مل رہا۔ مثلاً یہی کہ میں اور آپ سعید الشعراء کی حصداری میں کروڑوں انسان اتنے دن مشغول ہیں، اتنے گھنٹے لگا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم لوگوں کی ارواح کو کہیں اور پہنچ جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟ کوئی سعید الشعراء کے نام پر اتنے وقت دے، اتنی محنت کرے، اتنی قربانیاں دیں، نہیں معلوم کیا ہو جانا چاہیے تھا یہاں پہ۔ یعنی میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس عزا کی توانائی کو صحیح استعمال کرتے ہمیں فرشتوں میں تبدیل ہو جانا چاہیے تھا۔
بآواز بلند صلوات
نشانی ہے کہ کوئی نہ کوئی شرط ہے، کوئی نہ کوئی مقدمہ ہے جو ہم طے نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ جو بنیادی شرائط ہیں ان کے بغیر اگر کام انجام دیں گے تو اس میں پھر وہ تاثیر ہمیں حاصل نہیں ہو پائے گا۔ جو اسلامی اخلاقیات ہیں اس کا مقدمہ ہے کہ ہمیں یقین نصیب ہو، اگر یقین نصیب ہوگا اسلامی اخلاقیات خود بخود حاصل ہوں گے، ان کے اثرات بھی ہوں گے۔ اب وہ یقین کیسے حاصل ہوگا اس کے اوپر ہم تھوڑا غور و فکر کر سکتے ہیں کہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت اس کا رابطہ کس قسم کا رابطہ ہے۔ ایک سادہ سی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت کا رابطہ جزا سزا ثواب کا رابطہ ہے۔ یعنی میں نے یہاں پہ کوئی کام انجام دیا، اس کی ایک جزا مجھے ملے گی، اور وہ جزا اس عمل سے کسی بھی طرح سے کوئی اور رابطہ نہیں رکھتی، صرف جزا ہے۔ بالکل بچکانہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے فرض فرمائیے کسی بچے نے اسکول میں کوئی امتحان پاس کیا ہے، امتحان پاس ہونے کے نتیجے میں اس کو ٹرافی ملی ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو محنت کی ہے اس کا کوئی تعلق ٹرافی سے ہے؟ مثلا اس نے کیا کیا ہے، اس نے کتابیں پڑھی ہیں، کتابوں کا کوئی تعلق ٹرافی سے ہے؟ اس کپ سے کیا ہوگا؟ یعنی مثلا اب آگے کتابیں پڑھنے میں یہ کب مدد دے گا؟ نہیں، جو کتابیں پڑھتے ہیں اس سے کوئی ٹرافی بنتی ہے؟ نہیں، اس سے بھی نہیں بنتی، کوئی تعلق نہیں ہے. پھر کوئی پوچھے بھائی آپ نے یہ ٹرافی کیوں دی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ جزا ہے، انعام ہے. انعام کے اندر ہم بہت زیادہ نہیں دیکھتے کہ رابطہ کیا ہے. تو مثال کے طور پر میں نے دو رکعت نماز فجر کی پڑھی، اچھی پڑھی، خدا نے میرے لیے محل بنا دیا، صحیح. تو مجھے اس محل کا اس نماز سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں، جزا ہے. جزا اور انعام کے اندر ہی گفتگو نہیں ہے کہ تعلق کس قسم کا تعلق ہے. لیکن کیا ہماری آخرت اور ہمارے اعمال کا بس یہی ایک تعلق ہے یا اور بھی کوئی تعلق ہے؟ اب یہاں پہ علماء نے گفتگو کی ہے، آیا واقعا کوئی اور رابطہ بھی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں کچھ اور رابطے بھی ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے مرتبط بھی ہیں، متصل بھی ہیں. وہ کس طرح کا رابطہ ہے؟ جس کو ہم مکافات عمل تعبیر کرتے ہیں. مثلاً ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر کوئی شخص اپنے والد کی موت کا سبب بنے اس کی عمر کوتاہ ہو جائے گی، اس کی عمر کم ہو جائے گی، لمبی عمر نہیں گزار سکتا، کم عمر میں مرنا ہوگا اسے. اچھا یہ رابطہ ہے، اور کچھ رابطہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ہاں اس عمل کے نتیجے میں یہ ہونا چاہیے. جو صلہ رحم کرے گا اس کی عمر بڑھ جائے گی، رابطہ سمجھ میں بھی آتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مکافات عمل. اگر دنیا کے اندر دیکھیں، دنیا میں دیکھتے ہیں تو اس کو مکافات عمل کہتے ہیں. بس ہمارے اعمال کے رابطے کتنے رابطے ہیں؟ اگر سادہ سی، بالکل سادہ سی بات سوچیں تو ہمارا ایک عمل کم از کم تین جگہ تو ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اثر دکھائے گا. مثلا اگر میں نے کسی انسان کے ساتھ کوئی غلط کام کر دیا تو تین جگہ کم سے کم عمل ہوگا. نمبر ایک، اسی دنیا کے اندر مجھے کچھ جھیلنا پڑے گا، اس کو ہم کہتے ہیں مکافات عمل. نمبر دو، جب میں برزخ میں جاؤں گا تو اس عمل کے نتیجے میں برزخ میں میرے لیے کوئی چیز تیار ہو گئی ہے. دو باتیں. نمبر تین، ابھی حساب کتاب نہیں ہوا ہے، ابھی حساب کتاب نہیں ہوا ہے، ابھی قیامت آئے گی برزخ کے بعد، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر اس عمل کے نتیجے میں سزا جھیلنی پڑے گی. اچھا کوئی پوچھے کہ جب سزا حساب کتاب کے بعد آئے گی تو یہ پہلے دو مرحلے میں کیا تھا؟ یہ اس عمل کا قطعی نتیجہ تھا جو حاصل ہونا تھا. اس میں جزا و سزا بھی نہیں ہے. جزا و سزا مرنے کی قیامت کے بعد آتی ہے. پھر یہ جو ہم دنیا کے اندر جھیلیں گے، یہ کچھ ایسے اعمال ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جو یہ کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا، اور چاہے انجانے میں کرے تب بھی ہوگا. یعنی تصور فرمائیے کہ اگر کوئی انجانے میں زہر پی لے تو کیا زہر اثر نہیں کرے گا؟ قطعاً اثر کرے گا. چاہے نہ جانتا ہوں، لا کہے میں کم علم تھا، میں جاہل تھا، مجھے کیمیکلز کی خواص نہیں پتا تھے، تو کیا زہر اثر نہیں کرے گا؟ زہر نہ اثر کرنا. ہمارے اعمال بھی ایسے ہی ہیں. اس دنیا میں ہمارے کچھ اعمال نے اثر دکھانا ہے، اچھوں میں اچھے اور برے میں برے اثر دکھانے ہیں. اگر ہم اپنے ان اعمال کے اور آخرت کے رابطے کو اچھی طرح سمجھ جائیں، اس میں کہیں یقین نصیب ہو جائے، پھر اخلاق ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے. اور یہ وہ فرق ہے جو دنیا کے اخلاقیات میں اور خدا ممتاز کے لیے اخلاقیات کے اندر ہے. اس مثال کو اپنی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے. دنیا کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اخلاقیات ہوتے ہیں. آپ اہل دنیا کے پاس جائیں گے، وہ بھی آپ سے کہیں مسکرا کے ملیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ اخلاقیات دکھائیں گے. ان اخلاقیات میں دو پہلو ہوتے ہیں جو اہل آخرت کے اخلاقیات میں نہیں ہوں گے. اہل دنیا کے اخلاقیات زیادہ تر ظواہر پر ہیں، باطن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ظواہر پر ہے. بالکل ایک ایسے دکاندار کی طرح جس کے سامنے آپ جائیں گے تو شاید آپ کو ناپسند کرتا ہو لیکن دیکھ کے مسکرائے گا. اس مسکرانے کو ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا اندر سے بھی مسکراتا ہے؟ نہیں، اس کی ضرورت ہے. اہل دنیا کہتے ہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے. اچھا اس کے یہ ایک پہلو ہے جو ہمارا اور اہل دنیا کے اخلاقیات کا فرق ہے. اہل دنیا کے اخلاقیات دکھانے کے ہیں، اہل آخرت کے اخلاقیات مفہوم پر ہیں، دکھانے کے نہیں ہیں. یعنی اگر قرآن تعالیٰ سے جائزہ ہنسو تو ہنسنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ فزیکلی کچھ جسٹر دے گا چہرے کے اطوار کو چینج کر لے گا، بلکہ چاہتا ہے دل سے خوشی کا اظہار کرے. بس قسمتی سے ہم لوگوں کے اخلاقیات میں جو خرابی آئی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کا نام لینے کے باوجود دنیاوی اخلاقیات کی طرف چلے گئے، مفہوم کھو بیٹھے ہیں. اس کی بہت سادہ سی مثال ہمارے سلام، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، آیا ہم خدا انسان ظاہری اخلاق دیتا ہے یا باطنی دیتا ہے؟ ظاہر کے ظاہر سے نکل کر وہ باطن تک پہنچانا چاہتا ہے. تو جب کہتے ہیں السلام علیکم، کبھی سوچتے ہیں کہ اس کو دعا دے رہے ہیں؟ روٹین میں جو دنیا کے اخلاقیات میں ہوتا ہے ظاہر کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہم بھی اس ظاہر کے اوپر ڈھل گئے اور یہ خرابی میں سے خرابی ہو گئی. کہ جس طرح دنیا کے اخلاقیات میں ظاہر معیار ہوتا ہے باطن معیار نہیں ہوتا، ہمارا بھی ظاہر معیار ہونے لگا ہے باطن معیار نہیں ہوتا. اور اب جو ہمیں تبدیلی لانی ہوگی وہ یہ کہ کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارا باطن بھی ہمارا ساتھ دینا شروع کر دیں. البتہ کچھ لوگوں کے اندر ممکن نہیں ہوگا، ان لوگوں کی زندگی ذہنی توانائی اتنی نہیں ہوگی کہ وہ ہر موقع پہ باطن کو گھسیٹ سکیں. ہم میرے جیسے آدمی بھی مثلا کمزور انسان کوشش کرے گا کہ کہیں پہ ہو جائے گا کہیں پہ نہیں ہوگا، لیکن کم سے کم کوشش کرنا شروع کر دے گا. تو آپ مثال کے طور پر میں اور آپ یہ سوچیں کہ آج سے ہم کوشش کریں کہ جب ہم کسی سے کہیں السلام علیکم، کوشش کرنے کی شروع کر دیں کہ سلام کے ساتھ دل سے کوئی دعا بھی ہو، دل سے واقعی اس کی سلامتی کے لیے کوئی دعا ہو جائے، اس کا پھر اثر دیکھیے گا. ظاہر بھی قبول ہے، اصل باطن کے اوپر ہے. یہ پہلا نقطہ ہے جو دنیاوی اخلاقیات اور اخروی اخلاقیات کا فرق ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ دنیاوی اخلاقیات معمولاً دنیاوی فائدے کے لیے ہوتے ہیں، اگر فائدہ نہ ہو تو پھر اخلاق نہیں دے گا. اخروی اخلاقیات میں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے، اس کو پتہ ہے خدا نے مطلب دیکھ رہا ہے، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے دوسرے انسان کیا نتائج دیں گے. دنیاوی اخلاقیات میں زیادہ سے زیادہ گفتگو اس پر ہوگی ظاہر کیسا ہے. اب تصور کیجیے جب دنیا میں ہم بات کرتے ہیں مثلا مینرز کی، تو سارے مینرز اس بات پہ ختم ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھیں تو آپ ایسے لگیں. اچھا اگر لوگ نہ دیکھ رہے ہوں پھر مینرز کی داستان ختم ہو جاتی ہے، پھر کوئی مینرز نہیں ہے، پھر جس کی جو چاہتی ہے وہ کرتا ہے. مثلا اگر لائٹس کھلی ہوئی ہیں اور لوگوں نے دیکھا ہے تو ایسا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں دیکھتا پھر معاملہ ختم ہو گیا، مینرز کی دنیا ختم ہو گئی. یہ فرق ہے آخرت، اہل آخرت اور اہل دنیا میں. اہل آخرت کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے دنیا والے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، دنیا والے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. اور اگر ہمارے اندر بھی یہ ہو کہ ہمیں دنیا کی پرواہ ہونے لگی اپنے اخلاقیات میں، اس کا مطلب سمجھ جائے گا کہ وہ جو پہلا پوائنٹ جیسے میں نے کہا ظاہر کو دیکھ رہے ہیں باطن کو نہیں دیکھ رہے، اس میں بھی پھر یہی مشکل آ گئی ہے. تو وہ ظاہر اہم ہو گیا ہے اور وہ جو اس کے پیچھے خدا ہونا چاہیے تھا وہ اتنا اہم نہیں ہے. اچھا اس کا فرق کہاں پہ نظر آئے گا؟ فرق اس جگہ نظر آئے گا جہاں دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا اور آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ خدا کی خاطر کرنا چاہیے تھا. چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود دیجیے گا محمد والے محمد. علماء کی گفتگو کے اندر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات بحث کے اوپر چلی جاتی ہے، یعنی بحث کا مطلب ڈسکشن، سالڈ ڈسکشن ہوتا ہے پھر. اور اس ڈسکشن کے اندر بہرحال کسی ایک کو کسی جگہ تک پہنچنا ہوتا ہے، قبول کرے یا انکار کرے، درود دیجیے گا محمد والے محمد. دو علماء اسی طرح گفتگو کرتے ہیں، ایک ثابت کرنا چاہتے ہیں دوسرے انکار کر رہے ہیں نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. دونوں کی گفتگو ختم ہو جاتی ہے، اپنے اپنے شہر کو روانہ ہو جاتے ہیں. ایک کہیں کاشان کے رہنے والے ہیں اور ایک کم کے رہنے والے ہیں. مثال کے طور پر جو کم کے رہنے والے ہیں مدتوں کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے نہیں وہ جو کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہا تھا، صحیح کہہ رہا تھا. کم سے اٹھتے ہیں کاشان تک جاتے ہیں، کاشان تک جانے کے بعد وہ جو رہنے والے تھے ان کا نام محسن تھا، ان کے گھر پہ پہنچتے ہیں کہتے ہیں یا محسن وقد اتاک المسیح، وہی جملہ جو نماز کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جب خدا کے سامنے غلطی کا اعتراف کرنے لگے ہاں میں نے غلطی کی تھی. کوئی فرق نہیں پڑتا, میں نے باہر آنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنے مہینے گزر گئے, میں اللہ نے گفتگو ہوئی تھی, معاملہ ختم ہو گیا. تو میں نہیں, انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں نے غلطی کی تو مجھے اعتراف کر لینا چاہیے تھا, میں اعتراف کرنا صحیح. اچھا, انہوں نے کہا آپ گھر آ جائیے, تھوڑی دیر بیٹھ جائیے. کہا نہیں, اگر اعتراف کرنے آئے تو اسی ہدف سے آیا ہوں, صرف اعتراف کرنا چاہتا ہوں. یہ اخلاقیات کب آ سکتے ہیں؟ صرف اس وقت آ سکتے ہیں جب انسانوں کی پرواہ نہ ہو, اللہ کی پرواہ ہو. خدا یہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے, خدا اسے ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے. کیوں ہم لوگ اخلاق اسلامی کی پیروی میں مشکل سے دو چار ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ میں نے دو بنیادی فرق آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. اہل دنیا کے اخلاقیات ظاہر پر ہیں, اگر ہم ظاہر کے اوپر چلیں گے پھر ہم اپنے اخلاقیات سے فائدہ نہیں لے پائیں گے. اور دوسرا مسئلہ ہے کہ اہل دنیا کے اخلاقیات میں سارے مفادات انسانوں کو دکھانے پر ہیں. آپ اس قید سے باہر آئیں گے, جیسے اس قید سے باہر آئیں گے خدا کی خاطر کاموں کو کرنا شروع کریں گے, پھر اخلاقیات اثر دیں گے اور پھر معاشرے کے اندر وہ تبدیلیاں حاصل کی جا سکتی ہیں جس کی اس وقت ہم آرزو میں مر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک عجیب مشکل ہو گئی ہے, ہم وہ بیمار ہیں جو صحت کے لیے تڑپ رہا ہے, اس کو یہ نہیں پتا دوائی کیا ہے. ہماری وہ حالت ہو گئی ہے. ہم میں سے کون ہے جس کو نہیں پتا کہ اس وقت حالت اچھی نہیں ہے؟ تقریباً سب احساس کر رہے ہیں اس بات کو کہ اس وقت حالت اچھی نہیں ہے, اس وقت کوئی بہتر نتیجہ مل جانا چاہیے ہمیں. دشمنوں کے مقابلے میں جو مشکلات ہیں, دوستوں کے اپنے اندر جو مشکلات ہیں, ان سب کو دیکھتے ہوئے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی معاملات ہیں جو خراب ہو گئے ہیں, اس سے بہتر نتائج مل سکتے تھے ہمیں. اچھا, جب بات ہوتی ہے اس کی اصلاح کریں تو لوگوں کی کیٹیگریز بہت زیادہ ہیں. کوئی آئے گا وہ اصلاح کے نام پہ طنز کر رہا ہوگا, کوئی آئے گا اصلاح کے نام پہ مسخرہ کر رہا ہوگا, کوئی آئے گا اصلاح کے نام پر بیماری کو اور زیادہ بڑھا رہا ہوگا. ایک دفعہ کم از کم انسان ہوشیاری کے ساتھ سوچ لے کون سے کام وہ کام ہے جن کے بغیر اصلاح نہیں ہو پائے گی, اور وہ کام اگر سمجھ میں آ جاتے ہیں تو ان کو شروع کر لیں. میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا, اگر مجھے اور آپ کو واقعاً سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں امام کے لشکر میں پہنچنا ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہاں حالات خراب ہیں اور ہمیں اس کو صحیح کرنا ہے, اپنے آپ سے پوچھ لیں کون سی شرط ایسی ہے جس کے بارے میں یقین سے کہیں گے کہ یہ صحیح ہو جائے تو معاملہ بہت بہتر ہو جائے گا. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. یعنی مثلا میرے پاس شاید اتنی گہرائی نہ ہو کہ میں اسلام کے سارے علوم کو جانتا ہوں اور پھر یہ سوچوں کہ کون سا کام صحیح کام ہوگا, شاید اتنی گہرائی نہ ہو, لیکن کم سے کم ایک کام کر سکتا ہوں, یہ سوچوں وہ کون سی چیز ہے جو قطعاً غلط ہو رہی ہے, اس کو تو صحیح کر لوں پہلے. مثال عرض کروں, جیسے فرض کیجیے کسی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, جسم کی کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے, اس کا علاج ہونا ہے, اس کو پتہ ہے اس کا علاج ہونا ہے. فرض کرتے ہیں ڈاکٹر میں اثر نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں مل رہا ہے اس کو کہ جو اس کا علاج کرے. اب اس کو اپنا علاج خود کرنا ہے, ڈاکٹر بھی نہیں ہے, علم بھی نہیں ہے اس کے پاس, تو کیا کرے گا؟ میرا اپنے خیال ہے وہ یہاں سے شروع کرے گا کہ جو قطعاً غلط میں اپنے ساتھ کر رہا ہوں پہلے تو اس کو روک لوں. تو اگر میں کوئی ایسی چیز کھا رہا ہوں جس کی کھانے سے طبیعتیں خراب ہوتی ہیں اور یقین ہے کہ یہ وہ چیز ہے, اس کو پہلے روک لوں. ہم اور آپ اخلاق معاشرے کے طور پر مشکل میں مبتلا ہیں, دشمن ہمارے اوپر ستم کر رہے ہیں, ہمارے اپنے اندر اتحاد نہیں بڑھ رہا, ہمارے اپنے بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھ رہی ہیں, یہ ہم سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. اب اس کا حل کہاں پر ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو قطعاً پتہ ہے کہ غلط ہے اسے ختم کر لیں. کوئی کہے گا کہ مثلاً اگر ہمارے پاس فلاں ہوتا تو ہم یہ سب کچھ کر لیتے. میں کہتا ہوں بعد میں ہوگا, پہلے جو قطعاً پتہ ہے تو وہ تو صحیح کر لو. جو مثال میں پہلے بھی شاید کبھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک دفعہ کہیں لوگ حج پہ جا رہے تھے, ہم بھی اس سال جا رہے تھے, تو طے ہوا کہ جو اسکول کے ٹیچرز حج پہ جا رہے ہیں وہ اسپیچ کریں. مجھے سمجھ میں آیا کہ وہاں پہ اسپیچ میں کیا کہنا چاہیے. مجھے بات سمجھ میں آئی, میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم لوگ دلوں میں آرزو یہ بیٹھے ہیں کہ میں بیت اللہ جاؤں گا, خانہ کعبہ کا پردہ پکڑوں گا اور یہ کہوں گا. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس خدا سے وہاں کہوں گا وہ یہاں پر بھی ہے, اس کا کچھ حصہ تو یہیں پہ کہہ دوں خدا سے. بھائی میں یہی سوچتا ہوں نا کہ وہاں جاؤں گا, اللہ کے سامنے بندگی دکھاؤں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا, وہ تو بالکل صحیح ہے کہ آپ کیجیے گا, لیکن جس خدا کے سامنے آپ وہاں جا کے کرنے والے ہیں وہ خدا یہاں پر بھی ہے, اس کو یہیں پہ نہیں شروع کر دیتے. اب ذرا تصور کریں, ہم کہہ رہے ہیں امام تشریف لائیں گے, ہم لوگ عدل کی حکومت میں زندگی گزاریں گے, ہم لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے, ہم ساری غلطیوں کو صحیح کر دیں گے, ابھی سے کیوں نہیں کر لیتے؟ تھوڑا بہت ابھی شروع کر لینا چاہیے. اچھا اب تھوڑا بہت ابھی شروع کریں تو کیا شروع کریں؟ امام تشریف لائیں گے تو سارے ظلم کو ختم کر دیں گے. آپ کو جو قطعاً سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ظلم ہے اس کو تو ختم کر لیں پہلے. جو سمجھ میں آتا ہے قطعاً غلط ہے اس کو تو ختم کر لیں. اس لیے کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ بھائی کوئی سمجھ پائے یا نہ سمجھ پائے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پرخلوص ہونا شرط ہے, اس کو صحیح کر لیں. امام تشریف لائیں گے ہمارا خلوص اور بڑھ جائے گا, اس کے اندر اور گہرائی آ جائے گی, ہم اور زیادہ مخلص ہو جائیں گے. لیکن پہلے یہاں صحیح کرنا شروع کریں. اچھا اگر خدا نہ کرے ہم نے یہ کام بھی نہیں کیا تو پھر یہ ضمانت کیا ہے کہ امام ہمیں قبول کریں گے؟ کیا ضمانت دے سکتے ہیں پھر ہم؟ تو جو بات قطعاً سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے, ان میں سے ایک چیز ہے ہمیں خلوص کم نظر آ رہا ہے, اس کو صحیح کر لیں, اس کے اوپر محنت کر دیں. پھر اس کے اوپر گفتگو شروع ہوئی کہ خلوص کو بہتر کرنے کے لیے کیا کریں, تو عرض ہوا آج آپ کی خدمت میں کہ روایات نے کہا ہے یقین کا نتیجہ ہے کہ خلوص حاصل ہوتا ہے. اچھا یقین کس چیز کے اوپر کریں؟ آخرت کے اوپر یقین کریں, آخرت کے رابطے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں نے عرض کیا انسان کا ایک عمل کچھ اس دنیا میں دکھاتا ہے جس کو ہم مکافات عمل کہتے ہیں, کچھ برزخ میں دکھاتا ہے, کچھ آخرت میں دکھاتا ہے. جس کو اپنے ان تمام چیزوں کے اوپر یقین ہونا شروع ہو جائے گا خود بخود خدا کے لیے مخلص ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے خدا کے لیے مخلص ہوگا ایک اور صفت اس کے اندر حاصل ہوگی, اور وہ انتہائی خوبصورت صفت ہے. جتنا خلوص بڑھتا چلا جائے گا وہ صفت آنا شروع ہو جائے گی جس کو ہم توکل تعبیر کرتے ہیں, اللہ کے اوپر انحصار کرنا. اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مشکلات میں سے مشکل یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو ہم نے اپنے انداز میں سمجھا ہے, اور اپنے انداز میں سمجھتے ہوئے اسی طرح ترجمہ بھی کر لیا, اس کے بعد مشکل میں پھنس جاتے ہیں. کہا یہ ہے اہل بیت کی روایات سے حاصل کریں. شاید ہر سال جب یہاں پہ حاضر ہوتا ہوں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اس سال کی ذمہ داری بھی ادا کر دوں, کم سے کم ایک کتاب کوئی اہل بیت کی روایت کی ضرور آپ کے پاس ہونی چاہیے. ہر روز ایک روایت پڑھ لیں, ایک روایت پڑھیں. اہل بیت کے علوم سے کچھ ہمیں نصیب ہونا چاہیے. یہ بدقسمتی ہے کہ میں 50-60 سال اہل بیت کے نام پر منتقد ہوتے ہوئے زندگی گزاروں اور ان کے علوم سے میں حاصل نہ کر سکوں, میرے اندر ہونا چاہیے. تو کم سے کم ایک روایت کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر کوئی ایک دفعہ خرید کے رکھنا چاہتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ پڑھتا رہے تو میزان الحکمت اچھی کتاب ہے. میزان الحکمت کئی جلدوں کی کتاب ہے, اس میں کلاسیفیکیشن ہوئی ہوئی روایات کی. آپ صبر کی روایت کو علیحدہ دیکھیں گے, توکل کی روایت کو علیحدہ دیکھیں گے. ایک دفعہ لے کے رکھ لیجئے, کبھی موقع ملے ان روایات کو پڑھتے رہیں. ان روایات میں بہت خوبیاں ہیں, دلوں کو زندہ کر دیتی ہیں. یہ روایات اہل بیت اثار علیہ السلام کی کلمات ہیں, اس سے دل زندہ ہوتے ہیں. میں نے اپنی خدمت عرض کیا کہ انسان میں توکل کی صفت آنے لگتی ہے. بدقسمتی سے توکل کا معنی ہمارے یہاں اچھا نہیں دیا جاتا. ہمارے یہاں توکل کا معنی معمولاً لیا جاتا ہے بے عمل انتظار, بے عمل صبر, اس کو ہم کہتے ہیں توکل. یعنی کوئی کام نہ کرے اور کہے میں خدا پہ توکل کر رہا ہوں, اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس روایت میں موجود ہے کہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو میں یہ توکل علی اللہ فہو حسبہ, اور اس میں تھا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, جو اللہ پہ توکل کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ دو آیات کریمہ اگر سمجھ میں آ جائیں تو توکل کے سوا انسان سارے راستے بند کر دے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کچھ لوگوں نے گھروں کے دروازے بند کر دیے, زراعت ترک کر دی, تجارت ترک کر دی, اور کہا ہم اللہ پہ توکل کریں گے, اللہ کی عبادت کریں گے, اور خدا نے کہا وہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں رزق پہنچائے گا. اللہ کے نبی تشریف لائے, روایت کے مطابق چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور فرمایا یہ کام ہرگز صحیح نہیں ہے, ہرگز صحیح نہیں ہے. خدا نے تمہیں عمل کی دعوت دی ہے, عمل کرو اور پھر توکل کرو. اور وہ جو مشہور و معروف ایک اور واقعہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے ساتھ عجیب کام ہوا, میں اونٹ پر آیا یا اونٹنی پر آیا, میں نے توکل کیا, وہ باہر چھوڑ کر آیا اور وہ بھاگ گئی, کیوں ایسا ہوا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تم نے اس کا پاؤں باندھا تھا؟ کہنے لگا نہیں. فرمایا کہ باندھو پھر توکل کرو, پہلے باندھو کام کو انجام دے دو اس کے بعد توکل کرو. اچھا اس کے بعد کوئی یہ سوچے کہ بھائی جب میں باندھ ہی لیا ہے تو پھر میں توکل کس بات کا کروں؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ جب میں باندھ ہی چکا ہوں تو پھر توکل کس بات کا ہے؟ تو ہمیں سوچنا پڑے گا اصل یہ توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے, توکل کا مطلب کیا ہے. تو تھوڑا سا توکل کے مطلب کو سمجھنے کی خاطر چند نکات عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جب ہم توکل کہتے ہیں تو اس کا اصلی مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ تصور میں ایک مثال سوچئے, آپ مثال کے طور پر جہاز میں سفر کرتے ہیں اور جہاز میں سفر کرنے کے دوران آپ ایک عجیب و غریب کام کر رہے ہیں. پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ بہت خطرناک کام کر رہے ہیں. آپ ایک ایسے وسیلے میں بیٹھے ہیں جس نے تقریباً 30,000 فٹ اونچائی پہ جانا ہے. 30,000 فٹ اونچائی پہ جانے کے بعد اگر یہ خراب ہو جائے اور گرے تو آپ کے بچنے کا چانس 1% بھی نہیں ہے, آپ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو آپ 30,000 فٹ کی اون بلندی پہ جائیں گے ایک وسیلے کے اندر جو ٹھیک ہے کہ اڑ رہا ہے لیکن امکان ہے کہ خراب ہو سکتا ہے. اگر خراب ہو جائے تو آپ پھر آپ کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے, یعنی آپ کی موت کا پھر قطعی ہوگی اگر وہ اتنی اونچائی کے اوپر خراب ہو گیا. اچھا تو آپ کیوں اس کے اندر بیٹھے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اس کے بنانے والے پہ یقین آ گیا ہے, آپ کو یقین آ گیا ہے کہ جن قوانین کے تحت یہ جہاز بنا ہے وہ قانون صحیح ہیں نمبر ایک, اور جو بنانے والا ہے اس نے ان قوانین کا خیال کیا ہوا ہے نمبر دو, اور جو چلانے والے ہیں وہ بنانے والے کے بتائے ہوئے اصولوں کے تحت چلائیں گے نمبر تین. بس آپ کو ان قوانین پہ بھی یقین ہے, آپ کو بنانے والے کی اس صلاحیت پہ یقین ہے کہ وہ ان قوانین کی پیروی کرے گا, اور آپ کو چلانے والوں کے اوپر بھی یقین ہے کہ یہ ان قوانین کے تحت چلا رہے ہوں گے. ان اطمینان کے ساتھ, اس اطمینان کے ساتھ آپ جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اپنے سفر کو بغیر سوچے سمجھے کر چکے ہوتے ہیں اور اپنے کام کو انجام دے دیتے ہیں. اب یہاں پہ توکل کسے کہیں گے؟ توکل ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو خدا نے کائنات بنائی ہے یہ کچھ قوانین کے اوپر بنائی ہے, اور ان قوانین کی ذمہ داری خدا نے خود اپنے ہاتھ میں لی ہے. خدا کے ان قوانین پر اطمینان کر لینا توکل کا نام ہے. آپ خدا کے ان قوانین پر اطمینان کر لیں وہ توکل ہے. بس اطمینان کریں کن قوانین کے اوپر؟ خدا نے قانون رکھا ہوا ہے. ایک بہت خوبصورت روایت کے اندر اہل بیت نے ارشاد فرمایا, فرمایا خدا نے تم سے تمہارے ساتھ وعدہ کر لیا ہے, تمہیں پناہ دی ہے. فرمایا خدا نے تمہیں پناہ دی ہے, تم پہ ظلم نہیں ہونے دے گا, کبھی ظلم نہیں ہونے دے گا. یہ خدا کا قانون ہے, آپ پہ ظلم نہیں ہونے دے گا. اچھا اگر اس قانون پہ یقین ہو جائے اس کو توکل کہیں گے. یقین کر لو کہ خدا ظلم نہیں ہونے دے گا اس کو توکل کہیں گے. اگر بہت بڑی کوئی مصیبت آئی تو کیا یقین کریں آپ؟ یقین کر لو خدا ظلم نہیں ہونے دے گا. اگر کوئی اس کو یقین کر لے اس کو ہم کہیں گے اس نے توکل کیا ہے. صحیح ہے, مصائب کا ارادہ نہیں ہے لیکن ذرا تصور کیجیے گا اہل کربلا نے کس حد تک توکل کیا تھا. سامنے صرف ظلم ہو رہا تھا, سامنے بظاہر صرف ظلم ہو رہا تھا لیکن ان کو پتا تھا کہ خدا نے پناہ دی ہے, وعدہ کیا ہے کہ ظلم نہیں ہونے دے گا, عدل ہوگا, عدل ہوگا. اس کو کہتے ہیں توکل. اگر میں اور آپ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر یقین کر لیں اس کو کہیں گے توکل کیا ہے میں. اور جیسے ہم اس کام کو کریں گے پھر بنانے والا خود خدا ہے اور ضمانت دینے والا بھی خود خدا ہے, پھر آپ کے اور میرے کام کو کہیں نہیں جانے دے گا. اس کو خدا نے مثال فرماتا ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو میرے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر اطمینان کرے گا تو اس کی ذمہ داری میرے اپنے اوپر ہے, وہ خود سنبھالے گا. ہم مشکل یہ ہے ہمیں خدا کے اوپر اتنا اطمینان نہیں ہے اور غیر خدا اپنے سے جیسے یا اپنے سے زیادہ کمزور لوگوں کے اوپر بہت زیادہ اطمینان کر بیٹھتے ہیں. اور خدا نے اس کے لیے بھی ایک قانون بنایا ہوا ہے, فرمایا جو میرے اوپر توکل کرے تو میں اس کے لیے کافی ہوں, اور اگر کوئی میرے علاوہ کسی پہ توکل کرے تو میں اس کو اسی کے سپرد کر دوں گا. اور کسی مخلوق کے سپرد ہو جانے کا مطلب ہے جو خدائی نظام کے اندر نہیں ہے, اس کا مطلب بے عزتی آئے گی, اس کا مطلب بے عزتی آئے گی. یہ جو توکل کی صفت ہے اس کے کچھ اثرات ہیں, توکل کے نتیجے میں کیا نصیب ہوتا ہے. اب میں پھر ذرا سا رک کر آپ کو یاد دلاؤں کہ ہم ان تمام باتوں کو کیوں کر رہے ہیں. اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی قوم کے اندر کمزوری نظر آ رہی ہے, ہمارے پاس وہ عزت نہیں نظر آ رہی جو دوسری قوموں کے اندر نظر آ رہی ہے. ایسا نہیں محترم, سادہ سی بات ہے. آیا حزب اللہ کے پاس عزت نہیں ہے اس وقت؟ پوری دنیا نے اعتراف کیا ہے عزت ہے ان کے پاس. عزت کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ارادے کے خود مالک ہیں, کوئی ان کے اوپر ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, کوئی اگر ان کے ساتھ سازش بھی کرنے کی کوشش کرے اتنی آسانی سے نہیں کر سکتا ہے, مقابلہ کریں گے. وہ عزت ہے ان کے پاس. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مومنین ایران کے پاس عزت آئی ہوئی ہے, پوری دنیا کا کفر ان سے لڑتا ہے, اب تک نہیں بگاڑ سکا کچھ. حزب اللہ کے مثال دیتے ہیں, مثال ہے کہ ملک بھی نہیں ہے, گروہ ہے اور اس کا نہیں بگاڑ سکے, عزت نہیں ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی عزت کی ہمارے اوپر کمی ہے, وہ عزت ہمیں نہیں مل پا رہی. اچھا اب اس کا سراغ کہاں پہ ڈھونڈنے کی عزت کیوں نہیں مل پا رہی؟ ہم نے کیا حل نکال, ہم کیا حل نکالتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خرابیاں وہیں پہ رہیں گی, ہم کسی اور طریقے سے اس کو حل کریں گے. کہیں اور سے حل نہیں ہونا ہے. آپ خدا کے ماننے والے ہیں, خدا کے نظام میں جا کر پوچھیں اگر عزت نہیں ملتی ہے تو پھر وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پاس روایات کے اندر لکھا ہے, فرمایا جو توکل کرے گا خدا اس کو دو چیزیں انعام میں دے گا, ایک بے نیازی, دوسری عزت. جو توکل کرے گا اس کو بے نیازی ملے گی, اس کو عزت ملے گی. جو خدا کا وعدہ ہوا ہوا ہے. آپ اہل ایمان ہیں ماشاء اللہ, اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں, اگر آپ احساس کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے توکل میں کوئی کمی کی ہے. خدا نے وعدہ کیا تھا اگر توکل کریں گے تو بے نیازی دے گا. فرمایا جو روایت نے فرمایا کہ متوکل کا دل بے نیازی اور عزت کے ساتھ چلتا ہے, اس کے دل میں بے نیازی ہوتی ہے, اس کی انسانوں میں عزت ہوتی ہے, عزت ایک خاص مفہوم کے ساتھ. البتہ اس عزت کا مطلب یہ ظاہری لوگوں کا سر جھکانا نہیں ہوتا ہے, عزت وہ جو خدا ان انسان کے نزدیک ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. یہ کب نصیب ہوگی؟ جب توکل ہوگا. توکل کب آئے گا؟ جب آخرت پہ یقین ہوگا, اللہ کے قوانین کے اوپر یقین ہوگا. بس اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی آپ یہ جو جدوجہد کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں, ممکن ہے کوئی دوست صاحب کہے کہ یہ علم اخلاقیات کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور ان کو نہیں معلوم باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے, تو وہاں امریکہ اور اسرائیل سازشیں کر رہے ہیں اور یہ اخلاقیات سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں عرض کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ انہیں کے مقابلے کے لیے یہ چاہیے ہمیں, اسی کفر کی سازشوں سے لڑنے کے لیے چاہیے. اور جو دوسری قوموں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ پہلے ادھر کامیابیاں حاصل کی ہیں, تاکہ دیکھیے ان قوموں کو کیسے عزت ملی ہے. آیا ان کو اسلحوں نے عزت دلائی ہے؟ تو جتنا حزب اللہ کے پاس اسلحہ ہے وہ دنیا کے کسی چھوٹے سے اسلحے کے اسٹور کے اندر مل جائے گا. ان کے پاس جتنا اسلحہ نکلے گا, جتنی بھی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دیکھیں تو امریکہ کے کسی بھی ایسے کسی آرمس کے اسٹور کے اندر وہ اسلحہ مل جائے گا آپ کو جو ان کے ہاتھ کے اندر ہے. ان کو اسلحوں نے عزت نہیں دلائی ہے, ان کو کسی اور چیز نے عزت دلائی ہے. وہ جو عزت آئی ہے وہ پہلے کے اخلاقی نظام سے گزرنے پر آئی ہے. انہوں نے پہلے اپنے آپ کو اندر سے خالص کیا ہے, اس کے ساتھ دنیا کو بھی تیار کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, واحد لہم استطاعتم کہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے تیاری کہیں اور چاہیے ہمیں, تب ہمیں اصلی عزت ملتی نظر آتی ہے. اور وہ جو پہلی تیاری چاہیے وہ ان اخلاقیات پہ محنت کرنی پڑے گی اور اس عقائد کے اوپر محنت کرنی پڑے گی جس کے اوپر انہوں نے بھی محنت کر کے اپنی کامیابیوں کو حاصل کیا ہے. بس یہی کہ پہلے انہوں نے خدا پہ توکل کیا, اس کے بعد آگے بڑھے, اور اس توکل کے بعد خدا تعالیٰ نے خود بہت بے نیازی بھی دی اور عزت بھی دی. اور یہ کیس بہت عجیب کیس ہے. اب اگر آپ حزب اللہ کی لوکیشن کو دیکھیں تو وہ چاروں طرف سے دشمن کے اندر ہے, چاروں طرف سے دشمن کے حصار میں ہے, اور انسان سمجھ نہیں پاتا کہ ایک چھوٹا سا گروہ جو دنیا کے طاقتور ترین دشمنوں کے حصار میں ہیں وہ زندگی گزارتا کیسے ہے؟ ان کے پاس یہ خدائی نصرت آئی کیسے ہے؟ اور عجیب بات یہ کہ 30 سال پہلے نہیں تھی، 30 سال پہلے نہیں تھی۔ اگر آپ ان کی تاریخ کو ملاحظہ فرمائیں، 30-40 سال پہلے لبنان کی کمزور ترین قوموں میں سے قوم تھی، فحشا کے اندر غرق ہوئے ہوئے تھے۔ انہیں 30-40 سالوں کے اندر جو ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرے، انہوں نے اس مقام کو حاصل کیا۔ کس طرح اس مقام کو حاصل کیا؟ دنیا کی تمام تر ناکامیوں کو جھیلنے کے بعد دین کو قبول کیا، ہاں کہ ہاں دین میں پناہ ہے، پھر دین سے آ کر سیکھا ہے کہ اب دین میں پناہ ہے تو کیسی پناہ ہے۔ ایک ایک جوان کو اسی نظام سے گزارا ہے انہوں نے جس نظام کو سمجھا کہ ہاں یہ اسلام کا نظام ہے۔ جب اس نظام سے گزرے تب ان کے پاس ایسے لوگ حاصل ہوئے جنہوں نے اپنے قوم کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اور ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم سوچ رہے ہیں اس کا کوئی شارٹ کٹ بھی ہے؟ اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس کا کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے، راستہ یہی ایک راستہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، قطعاً ہونی چاہیے، ان تمام کاموں کو ہونا چاہیے، لیکن بنیاد صحیح ہونی چاہیے۔ تو بنیاد کیا بنیاد ہے؟ خدا پہ یقین ہونا چاہیے، کام کو پرخلوص ہونا چاہیے، اللہ کی راہ پہ توکل ہونا چاہیے۔ جیسے ہی ان چیزوں کی طرف توجہ دینا شروع کریں گے آپ قوم کی تاثیر کچھ اور پائیں گے۔ وہ انسان ہے جو خدا پہ توکل کرتا ہے، اپنے کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے، خدا اس کے لیے اسباب کچھ اور جاری کر دیتا ہے، خدا اس کے لیے کچھ اور راستے کھول دیتا ہے۔ بہترین مثال ہمارے سامنے، آج کے دور کے اندر مثالوں کی کمی نہیں ہے ہمارے سامنے، ہمارے سامنے بہترین مثال خود امام خمینی کی مثال ہے۔ کس طرح تنہائی میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے ایک ایسے ملک کے اندر جس کے اندر فسق و فجور فحشا اپنے آخری درجے کے اوپر پہنچے ہوئے تھے، وہاں سے کھڑے ہو کر ایک کام کو شروع کرتے ہیں، کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ کس سے انحصار کیا تھا؟ کون سی مادی طاقت تھی؟ مدرسہ فیضیہ کے گوشے میں بیٹھا ایک انسان جس کے چار ماننے والے بھی اس زمانے میں نہیں تھے، اور وہاں سے ہو کر اپنے کام کو شروع کیا، اور اس کے بعد جو کام کی وسعت پہنچی تو آج 30-35 سال ہو گئے اور ہم لوگ ابھی صرف سیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا کام ہوا ہے۔ کس طرح سے یہ کام ہوا انسان ہے؟ اگر ہم کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں پھر دوبارہ اسلام پیچھے سے کرنی پڑے گی، انہیں چیزوں کے اوپر کام کرنا پڑے گا جس پہ انہوں نے کام کیا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اگر کوئی واقعہ چاہتا ہے، مثلا سوچیں امام خمینی نے اس کام کو کس طریقے سے انجام دیا، میں اس سے کہوں گا 6 حدیث پڑھے، پہلے جائے 6 حدیث پڑھے، جو ان کی 40 احادیث کتاب ہے، دیکھیں اس میں انہوں نے کن اخلاقیات کو بنایا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو تقریباً 24 سال کی عمر میں لکھا تھا، یعنی ابھی تو جوانی بھی مکمل طریقے سے نہیں ہوئی، اس زمانے میں اس کتاب کو تحریر کیا تھا جس کے نتائج اب ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ حضرت محترم، یہ ایک راستہ ہے کہ ہم اپنے ذات کے اندر تبدیل کریں، اپنے ذات کے اندر جو صفات ہونی چاہیے جس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، اور میں نے علامت کے طور پر لشکر امام کا نام لیا کہ کم سے کم ہم یہ سوچ سکتے ہیں لشکر امام میں جانے کے لیے کون سی خاصیتیں ہونی چاہیے۔ سمجھ آتے ہیں بغیر اخلاص کے نہیں جا سکتے ہوں، بغیر توکل کے نہیں جا سکیں گے۔ توکل کہاں سے نصیب ہوگا؟ یقین سے نصیب ہوگا۔ اگر توکل نصیب ہوگا تو کیا ہوگا؟ عزت ملے گی، بے نیازی آئے گی۔ بے نیازی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینک دیے گئے، حضرت جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم چاہو تو میں یہ کر لوں، کہا نہیں تم سے نہیں چاہیے، کہا مجھ سے نہیں چاہیے تو کس سے چاہیے، کہا خدا سے چاہیے، تو کہا خدا سے مانگ لو، کہا نہیں جو خدا میری حالت کو جانتا ہے تو پھر مجھے سوال کی کیا ضرورت ہے، حسبی من سؤالی علمہ بحالی، میرے سوال کرنے کے مقابلے میں یہی کافی ہے کہ وہ جانتا ہے، جانتا ہے، جب چاہے گا کر دے گا، مجھے جلدی نہیں ہے اس کام میں۔ اس کو ہم کہیں گے توکل ہے، اس کو ہم کہیں گے توکل ہے۔ خدا کا ایک نظام ہے، ظلم نہیں ہونے دے گا، میں جلدی کیوں کروں؟ اور سید الشہداء نے اس توکل کو کہیں اور پہنچا دیا۔ تمام انبیاء کے معاملات کے اندر جن کے واقعات ہم اور آپ پڑھتے ہیں، مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے ابھی تک، ان تمام کے واقعات کے اندر ایک جگہ پر لا کر خدا معجزہ کرتا تھا، اور معمولاً وہ جگہ جان جانے سے پہلے تھی، معمولاً وہ جگہ جان جانے سے پہلے تھی جہاں خدا معجزہ کر دیتا تھا۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر کم سے کم دو جگہ خدا نے معجزہ دکھایا ایسا حضرت ابراہیم کی جان جانے سے پہلے. ایک وہ موقع جب ان کو آگ میں پھینکا گیا, حضرت ابراہیم شہید نہیں ہوئے, اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا, یا نار کونی بردن و سلام, حضرت ابراہیم محفوظ ہو گئے. دوسرا موقع وہ تھا جب اپنے بچے کو ذبح کرنے لگے اللہ کی راہ میں, خدا نے حضرت ابراہیم کو اس کی قربانی کو قبول کیا, حضرت اسماعیل کی جان بچ گئی اور ایک اور جانور وہاں پہ ذبح ہو گیا. تو معجزہ ظاہر ہو گیا جان جانے سے پہلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں نے جادو کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایسا لگا جیسے ان کا جادو بہت مضبوط ہو گیا, اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی, جادو کو توڑ دیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان محفوظ رہی. پھر جب فرعون کا لشکر پیچھے سے آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ایک جگہ کے اوپر مشکل میں پھنسے, یہ لگا جیسے اب معاملہ ختم ہوا. جب بالکل معاملہ ختم ہونے لگا, خدا نے معجزہ دکھایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی گئی, اللہ نے شبیہ عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا, خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا دیا, معجزہ پھر ظاہر ہو گیا جان جانے سے پہلے. صرف ایک سید الشہداء کا معاملہ ہے, سید الشہداء کا معاملہ عجیب. یہ احساس ہوتا ہے جیسے تمام انبیاء کے معاملے میں میرا جیسا ایک انسان کہہ سکتا تھا کہ خدایا تیرے نبی تھے, تو نے معجزہ دکھا دیا, جان تو نہیں گئی, جان چلی جاتی تو کیا ہوتا. اور اللہ نے سید الشہداء کے معاملے میں ان تمام مواقع پر معجزہ نہیں دکھایا, ان میں سے کسی موقع پر بھی معجزہ نہیں دکھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو ذبح کرنے والے تھے, ذبح نہیں ہوئے, معجزہ ہو گیا. سید الشہداء نے علی اصغر کو بلند کیا, علی اصغر ذبح ہو گیا, اللہ معجزہ نہیں دکھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانا تھا, خدا نے معجزہ دکھایا, آگ سے بچا دیا. سید الشہداء کا گلا ذبح ہوا اور ذبح ہو گیا. لاشا پامال ہونے کے لیے پڑا تھا اور لاشا پامال ہو گیا, سب ہو گیا. اور حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھانا تھا, سولی سے پہلے معجزہ ہوا, سر سید الشہداء قطع ہوا, نیزے پر گیا, معجزہ نہیں ہوا, نہیں ہوا. سب کے معاملے میں, انبیاء کے معاملے میں کہا معجزہ پہلے ہوگا جان بچے گی, اور سید الشہداء کے معاملے میں کہا کہ قربانی دے گا اور صبر کرے گا, کوئی مشکل نہیں ہوگی. سید الشہداء قربانیوں پہ قربانیاں دیتے رہے. اب ان قربانیوں کو تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ وہ قربانیاں دیں جن کی شبیہ انبیاء کرام علیہ السلام نے دی تھی. جیسے کہ میں نے عرض کیا, جب حضرت یحییٰ کا تذکرہ ہو رہا تھا تو سب کو پتا تھا اب سید الشہداء کا گلا بھی کٹے گا. حضرت یحییٰ اللہ کے وہ نبی تھے جن کا گلا کٹا تھا, جن کا سر قلم ہوا تھا اور ایک تخت میں سجایا گیا تھا. حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر ان کا جسم کنویں میں پھینک دیا گیا تھا اور سر ایک تخت میں رکھ کر دربار میں لایا گیا تھا. سید الشہداء مکہ سے جب کوفہ کی سب جا رہے تھے تو حضرت یحییٰ کو یاد کر رہے تھے. تو پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے اس کا مطلب ہے سید الشہداء کہہ رہے تھے کہ جس طرح یحییٰ کا سر کٹا تھا اور تخت میں رکھا گیا تھا, میرا بھی سر کٹے گا اور تخت میں رکھا جائے گا. لیکن میں کہوں گا اے مولا سید الشہداء, حضرت ابراہیم کے بچے کی قربانی نہیں ہوئی تھی, آپ کے بچے کی قربانی بھی ہوئی, آپ کا لاشا بھی پامال ہوا, آپ کا سر بھی نیزے پر گیا اور تخت میں بھی آیا اور دربار میں بھی آیا. لیکن اے میرے مولا, کسی کی بہن نہیں تھی جو بازاروں میں گئی ہو, کسی نبی کی بہن نہیں تھی جو درباروں میں گئی ہو, کسی کی یتیم بچی نہیں تھی جس کے سامنے سر تخت میں لایا گیا ہو. خدا نے مثال نے معجزے اس وقت دکھائے جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا بازار میں تھی, جب سر حسین کے اوپر بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا اور وہ سر حسین
آیت تلاوت کر رہا تھا، اب حسنتا من اصحاب القحف والرقیم کانو بالآیاتنا عجبا، اور سارے اسے پوری دنیا سے کہہ رہا تھا دیکھو میرا گلا کٹا، میرا لاشا پاپا ہوا، میں نیزے پر لگا، لیکن حسین خدا کے لیے ہے، خدا حسین کے لیے ہے، کٹے ہوئے سر سے بھی خدا آواز دلوائے گا، اور خدا نے سید الشہداء کو پوچھنے پر پوچھنے دیے، ان کی خاک کو خاک شفا بنا دیا، ان کے نام کو مجزا بنا دیا۔ شب جمعہ عزیزان محترم، ہمارے پاس روایت موجود ہے، شب جمعہ تمام معصومین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر آتے ہیں، ہم دور سے سلام کریں گے، اے باغر حسین آپ کو حسین کی شہادت پر سلام، اے والد حسین، اے شاہ نجف آپ کو ہمارا
سيادم الذين ظلموا أياما قلبا ينقلبون.